نے یہ فیصلہ کیا اور ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا اور اس میں ان دونوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس والد کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس کی دو بیٹیاں طلاق لے کر اپنے والد کے گھر واپس چلی آئیں۔ وہ لوگ جو دوسروں کی بیٹیوں کو بلا کسی شرعی وجہ کے ستانے اور تکلیف دینے کے لیے طلاق دیتے ہیں وہ کمینہ صفت لوگ ہیں، اس لیے کہ اس کمینگی کا مظاہرہ ابو لہب کے بیٹوں نے کیا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے محض بیٹیوں کے والد سے بدلہ لینے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے ان کی بیٹیوں کو طلاق دی۔ وہ لوگ کہ جو آج ہمارے ہاں دوسروں کی بیٹیوں کو بلا وجہ طلاق دیتے ہیں، وہ ابو لہب کے بیٹوں کے بارے میں دیکھ لیں، سوچ لیں کہ کہیں ان کا حشر ان کے ساتھ نہ ہو جنہوں نے اس خبیث عمل کو شروع کیا کہ بلا وجہ بیٹیوں کے والد کو ذہنی صدمہ پہنچانے کے لیے ان کی بیٹیوں کو طلاق دی۔ اور یہ سلسلہ پھر چلا اور چلتے ہوئے یہ چیز دیکھی گئی کہ اب اس طریقے پہ کام نہیں ہوتا تو اور حملے کیے گئے۔ اب یہ سورہ احزاب، جس طرح ہم نے بتایا سورہ احزاب اور سورہ نور، ان دونوں کے نزول کا زمانہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ بعید نہیں ہے اور ان دونوں کے مسائل بھی تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو دوسرا حملہ انہوں نے کیا کیا، جس طریقے پہ سورہ احزاب میں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ سے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش کا نکاح کروا دیا تھا۔ یہ امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں، اونچے خاندان کی بیٹی اور بڑے مالدار خاندان کی فرد، اور زید غلام، اس لیے یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجبور کیا تاکہ دوسروں کو بھی یہ سبق ملے کہ اسلام میں حسب نسب کی قید نہیں ہے اور اسلام نے تقویٰ کو دیکھا ہے، تو چونکہ زید متقی ہے، غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کا خاندان کو اتنا اونچا نہیں ہے، غلام ہے، لیکن چونکہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند ہے تقویٰ کی وجہ سے، اس لیے اس کا نکاح ایک معزز اونچے خاندان کی بیٹی سے ہو گیا۔ امت کو آپ نے سبق دیا، لیکن چونکہ وہ مزاج ایک دوسرے سے ملتا نہیں تھا، وہ بڑے خاندان کی تھی، یہ غلام تھے، تو شادی تو ہو گئی لیکن بعد میں نباہ نہ ہو سکا، تو زید نے زینب کو طلاق دے دی۔ اور چونکہ اس معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس رسم کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ختم کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس رسم کو ختم کرنے کا بہترین موقع اب ہاتھ آیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پھوپھی کی اس بیٹی زینب سے نکاح کر لیا۔ اب منافقوں کو موقع ملا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو اپنی بہو سے شادی کر لی، اور یہ تو معاذ اللہ یہ تو شروع دن سے زینب کو پسند کرتے تھے، بہانہ یہ انہوں نے تراشا کہ اپنے منہ بولے بیٹے سے اس کی شادی کی تاکہ وہ اپنے گھر آ جائے اور پھر خود اس سے نکاح کر لیا، حالانکہ یہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے زینب کوئی چھپی اور دور کی عورت نہیں تھی، کہ زید سے شادی کے بعد آپ کو ان سے محبت ہوئی اور آپ کو پسند آ گئیں، آپ تو بچپن سے ان کو جانتے ہیں کہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، ایک ہی گھر میں بڑی ہوئی، آپ کو علم ہے کہ ان کا حسن جم، اس رسم کو ختم کرنے کا بہترین موقع اب ہاتھ آیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پھوپھی کی اس بیٹی زینب سے نکاح کر لیا۔ اب منافقوں کو موقع ملا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو اپنی بہو سے شادی کر لی، اور یہ تو معاذ اللہ معاذ اللہ, یہ تو شروع دن سے زینب کو پسند کرتے تھے. بہانہ یہ انہوں نے تراشا کہ اپنے منہ بولے بیٹے سے اس کی شادی کی تاکہ وہ اپنے گھر آ جائے اور پھر خود اس سے نکاح کر لیا. حالانکہ یہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے زینب کوئی چھپی اور دور کی عورت نہیں تھی کہ زید سے شادی کے بعد آپ کو ان سے محبت ہوئی اور آپ کو پسند آ گئیں. آپ تو بچپن سے ان کو جانتے ہیں کہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہیں, ایک ہی گھر میں بڑی ہوئی, آپ کو علم ہے کہ ان کا حسن و جمال کیا ہے, عمر کیا ہے, طبیعت کیسی ہے, سیرت کیسی ہے, صورت کیسی ہے, لیکن انہوں نے یہ الزام لگایا. اس طریقے پہ ذاتی کردار اور گھریلو کردار پہ انہوں نے کیچڑ اچھالا. تو یہ لوگ شروع دن سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اس قسم کی غلط افواہیں اور باتیں کر کے یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کے دل میں فتنہ پیدا ہو, شک پیدا ہو, شبہ پیدا ہو. لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ ایسی تھی کہ اس کے مقابلے میں منافقوں اور مشرکوں کا کوئی مکر اور چال کامیاب نہ ہو سکی. تو پھر کیا ہوا, یہ جدہ اور رابغ کے قریب ہی قدید ایک علاقہ اس وقت بھی موجود ہے. قدید یہاں پر ایک کنواں تھا جو مریسیع کے نام سے مشہور تھا, تالاب تھا, پانی کا بہت بڑا چشمہ یا تالاب تھا جس سے ارد گرد کے لوگ فائدہ حاصل کرتے تھے. بنو خزاعہ قبیلے کی ایک شاخ یہاں آباد تھی اس مریسیع پانی کے چشمے کے بعد پاس, جو قدید نامی بستی یا علاقے کے قریب تھا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی کہ یہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تاریخ والوں نے لکھا کہ شعبان 6 ہجری کو یہ واقعہ ہوا ہے, لیکن صحیح بخاری کی جو روایات ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ 4 ہجری کو ہوا ہے. اس سے پہلے ہم نے بارہا یہ کہا ہے کہ اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ امت مسلمہ, تمام مسلمان ممالک کے محققین علماء مل کر اسلامی صحیح تاریخ مرتب کریں جو قرآن و سنت کے موافق ہو. اس وقت جو تاریخ یا تاریخیں لکھی گئی ہیں ان میں 60 اور 80% مواد یہ دوسروں سے ہمارے ہاں آیا ہے اور جو بالکل جھوٹ ہے اور غلط روایات ہیں. تو انہی روایات میں کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں. تو تاریخ والوں نے یہ لکھا کہ یہ 6 ہجری کو یہ ہوا واقعہ, اور صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں 4 ہجری تقریباً یہ بنتا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ اطلاع ملی کہ ان لوگوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس غزوے کو غزوہ بنو المصطلق کے نام سے لکھا گیا ہے, جب آپ کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی وہ بھی پیش پیش تھا. یہ جو منافقوں کا سردار تھا اس کے بارے میں بعض تاریخ والوں نے لکھا کہ یہ اپنی محبت جتانے کے لیے یہ کرتا کہ جہاں بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جاتے, کچھ کہنا چاہتے تو یہ پہلے کھڑا ہو جاتا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف کراتا کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں, یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کی بات ماننے میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے, ان کی بات نہ ماننے میں دنیا و آخرت کا نقصان ہے. اس طریقے پر پہلے یہ تقریر کیا کرتا تھا ظاہری طور پہ, اور حقیقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے زیادہ دشمن یہی بدبخت اور خبیث شخص تھا جس نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پہ یہی تہمت لگانے میں یہ پیش پیش تھا. تو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام میں یہ ہے کہ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری کو ہوا اور یہ غزوہ بنو المصطلق یہ 6 ہجری کو پیش آیا. لیکن صحیح بخاری میں یہ ہے کہ جنگ خندق, جنگ احد کے ایک سال بعد ہوئی اور جنگ احد 3 ہجری کو ہوئی، تو ماننا پڑے گا کہ جنگ خندق جنگ احد کے ایک سال بعد جب ہوئی تو 4 ہجری کو ہوئی۔ تو بہرحال صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ سعد ابن معاذ جنگ خندق میں شہید ہوئے، اور صحیح بخاری ہی کی دوسرے روایت میں یہ ہے کہ یہی سعد ابن معاذ اس وقت موجود تھے جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی۔ بہرحال تو یہ رئیس المنافقین اپنے ساتھیوں کو لے کر اس غزوے میں شریک ہونے کے لیے وہ بھی ساتھ چل پڑا۔ اب جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مقام پر قیام کیا اور وہاں سیدنا عمر کے نوکر کو سیدنا عمر نے پانی لینے کے لیے چشمے کے پاس بھیجا، وہاں ایک دوسرے ساتھی سے ان کی کوئی تلخ کلامی ہوئی اور آپس میں یہ دونوں لڑ پڑے، تو ایک نے انصاریوں کو پکارا اور دوسرے نے مہاجرین کو پکارا، تو قریب تھا کہ انصاری اور مہاجرین آپس میں لڑتے، اس لیے کہ عصبیت کو ابھارا گیا۔ اور ترمذی کی ایک طویل حدیث کے آخر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمانوں میں عصبیت کو ابھارتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ عصبیت کو ابھارنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ اسلام نے ہمیں کہا کہ تم ایک امت ہو، زبان یا زمین کی دوری یا قربت یہ تمہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی، اس کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے سے افضل نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے ہاں کسی کے اچھا ہونے کا معیار نہ تو زبان ہے، نہ زمین ہے، نہ خاندان ہے، نہ ڈگری اور پیسہ اور کوئی دوسری چیز ہے۔ اللہ کے ہاں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ تقویٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہی وجہ ہے کہ ابو لہب خاندان میں ہے، ابو جہل خاندان میں ہے، قریبی رشتہ ہے لیکن جہنمی ہے، اور روم سے آیا ہوا صہیب، اور ایران سے آیا ہوا سلمان، اور حبشے سے آیا ہوا بلال وہ سردار بن گئے اور وہ اہل جنت میں سے اور عزت والوں میں سے ہو گئے۔ تو عصبیت کو ابھارا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فوراً آئے اور لوگوں کو آپ نے ٹھنڈا کیا۔ عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ یہ بہترین موقع ہے، فوراً اس نے لوگوں کو جمع کیا اور تقریر کی، اور تقریر میں اس نے ابھارا لوگوں کو کہ دیکھو یہ مہاجر لوگ جو مدینے جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، ہم لوگوں نے ان کو پناہ دی، اب یہی لوگ ہمارے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں۔ اور اس نے یہ بکواس بھی کی، کہا کہ دیکھو یہ تو ایسے ہوا کہ کتے کو ہم نے پالا اور وہ کتا جب تگڑا ہوا تو ہم ہی پہ اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ یہ مثال اس نے پیش کی، اس طریقے پہ اس خبیث نے جذبات کو ابھارنا چاہا، اشتعال انگیز تقریر کر کے لوگوں کو یعنی صحابہ کو آپس میں لڑانا چاہا، اور اس نے یہ کہا کہ اب جب ہم مدینے واپس جائیں گے تو پھر میں دیکھوں گا، ان مسلمانوں سے اور رسول سے نام لے کر کہا کہ میں ان سے نمٹ لوں گا۔ يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، سورہ منافقون میں ہے۔ ایک صحابی ہیں زید ابن ارقم، وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے اس کی یہ تقریر سن لی اور آ کر اپنے چچا کو بتا دی کہ اس بدبخت نے یہ باتیں کی ہیں اور یہ صحابہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ تو زید ابن ارقم کے چچا نے سیدنا عمر اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جا کر بتا دیا کہ عبداللہ بن ابی کے تو یہ خیالات ہیں اور وہ چال چل رہا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے اور اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، اس کو علم ہو گیا کہ میرے بارے میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو زید بن ارقم کے ذریعے علم ہو گیا ہے کہ میں نے کیا کچھ کہا ہے، فوراً آیا اور آ کر اس نے قسمیں کھانی شروع کر دیں، اپنے ساتھیوں کو بھی لایا اور کہا کہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کہا۔ سب نے قسمیں کھائیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے، گویا کہ آپ نے ان کی بات مان لی۔ زید بن ارقم کو بہت دکھ ہوا کہ میں نے تو سچی بات آ کر بتائی اور میری بات نہ مانی گئی اور ان کی جھوٹی قسمیں ان پر یعنی اعتبار کر لیا گیا۔ بہت پریشان ہوئے، رنجیدہ ہوئے، لیکن چونکہ صحابی ہیں اور ان کی جو محبت ہے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے، وہ ایسی محبت نہیں تھی جیسی اس دور میں ہے کہ ذرا سی کوئی معمولی سی کوتاہی یا بات دیکھی ناراض ہو کے چل دیے۔ وہ رسول کو چھوڑنے والے نہیں تھے، جا کے اپنے خیمے میں بیٹھ گئے۔ محبت تھی، حقیقی محبت جو کسی وجہ سے ٹوٹا نہیں کرتی اور ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ علم تھا، اللہ عالم الغیب اور علیم بذات الصدور ہے، فوراً سورہ منافقون کی آیات نازل ہوئیں، ان کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زید بن ارقم کو بلایا اور بلا کے کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری بات کی تصدیق کر دی ہے۔ تو دیکھیے، منافقوں نے یہ حملہ اس لیے کیا کہ صحابہ آپس میں لڑیں، جب وہ چال نہ چلی ایک اور حملہ کیا کہ زید بن ارقم کو ناراض کرنا چاہا کہ اگر یہ رسول سے ناراض ہو جائیں گے تو صحابہ کے دلوں میں بھی شک پیدا ہوگا کہ نبی علیہ السلام اس کے باوجود کہ جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے، پھر بھی اس کی بات مان لی، اور ہمارے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم جانسار ساتھی ہیں، ہماری بات نہ مانی۔ یہ چال بھی چلی اس نے، اللہ نے اس چال کو بھی ناکام کیا، اور اس طریقے پہ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ یہ غزوہ ہوا۔ ہاں، اب یہ ہوا کہ سیدنا عمر کو جب علم ہوا تو آپ تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس قسم کے آدمی خبیث شخص کو قتل کر دیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ماننے والوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرواتا ہے، اس لیے کہ ظاہری طور پر تو یہ مسلمان ہے، یہ کسی اور غرض سے ہمارے ہاں آیا ہے جاسوسی کرنے کے لیے، تو اگر اس کو ہم دھتکار دیا یا اس کو اگر ہم نے اپنے ہاں سے نکال دیا تو لوگوں سے یہ کہے گا کہ وہاں بد اخلاقی ہوتی ہے، اور تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا عمر کو منع کیا۔ تو یہ وہ تاریخی اور دعوتی پس منظر ہے جس پس منظر میں سورہ نور کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ جب اس غزوے سے آپ واپس تشریف لے جاتے ہیں اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ ہیں، واپسی پہ وہ ایک جگہ بیٹھتی ہیں، وہاں ہار گر جاتا ہے، واپس تشریف لاتی ہیں، ہار تلاش کرنے کے لیے جب پھر جاتی ہیں تو قافلہ چل پڑتا ہے۔ ایک پیچھے رہنے والے صحابی آپ کو دیکھتے ہیں اور سفر کرنے کے بعد آپ کو دوسرے دن قافلے کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اب عبداللہ ابن ابی کو پھر موقع ملا اور اس نے وہ گندی چال چلی جس کا کوئی بھی شخص تصور نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ بدبخت بھی جانتا تھا کہ یہ رسول برحق ہیں، سچے رسول ہیں، اور سچوں کی مخالفت اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی خاندان اور تو اس کے باوجود اس نے مخالفت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ذلیل اور رسوا کیا کہ تا قیامت اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ لعنت کا لفظ ہی نکلتا ہے۔ تو اس نے اب جو وار کیا وہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور آبرو پہ تھا، کہ اس نے یہ الزام لگایا کہ دیکھو تمہارے نبی کی بیوی تو کسی اور کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ اس طریقے پہ اس نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے چاہے، ایک تو یہ کہ خود رسول کی زندگی مشکوک ہو جائے گی کہ نبی کی بیوی پاک دامن نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ کس کی بیٹی ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے جو نبی کا جانسار ہی نہیں نبی کا جانشین بھی ہے۔ تو اس طریقے پہ نبی اور ابو بکر کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا، اس لیے کہ تہمت کے بعد نبی عائشہ کو طلاق دیں گے، اور عائشہ جب طلاق لے کے اپنے والد کے گھر جائے گی تو والد پہ جو صدمہ گزرے گا اس کا جو رد عمل ہوگا وہ یہی ہے کہ ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جائیں گے. اور یہ کہ صحابہ یعنی مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے گا، جب دلوں میں شک پیدا ہوگا کہ ہمارے نبی کا عالم یہ ہے، معاذ اللہ کہ ان کی بیوی پہ یہ تہمت لگائی جاتی ہے، تو یہ مکروہ اور خبیث اس کی فکر اور اس کی چال تھی جس کو اللہ نے کامیاب نہیں کیا، اس لیے کہ وہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اس پس منظر میں جو واقعہ عفق ہے، اس مناسبت سے حجاب کے احکامات نازل ہوئے، کسی پاک دامن پر جھوٹی تہمت لگانے والوں کے لیے سزا مقرر ہوئی، زنا کرنے والوں کے لیے بھی شرعی سزاؤں کا اعلان ہوا، اپنی بیوی پر الزام لگانے والوں کے لیے شرعی قاعدہ اور اصول مقرر ہوا. تو اس طرح سے مسلمانوں کے گھریلو اور معاشرتی اہم مسائل کے لیے صاف صاف واضح احکامات نازل ہوئے کہ اگر مسلم سوسائٹی ان پر عمل کرے تو اس معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کا فتنہ پیدا نہیں ہوگا. سورہ النور کے اس اسلوب کو دیکھیے، اس میں تمام مسلمانوں کے لیے درس اور عبرت ہے، خاص طور پہ علماء کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو دعوت اور تبلیغ اور علم کے نشر کرنے اور اس موضوع سے متعلق ہیں، وہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، جو لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، برائیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، نیکیوں کی تلقین کرتے ہیں، ان کی مخالفت کے لیے بھی بعض اوقات مخالفین وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو منافقوں نے اور مشرکوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت میں اختیار کیا، کہ ذاتی اور گھریلو کردار پر حملے کیے جاتے ہیں. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کی مخالفت کرنے والے لوگ غلیظ، گندے، کھٹیا اور کسی بھی قسم کے الزامات لگائیں، ان کا جواب آپ کی طرف سے سنجیدگی اور وقار کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کو تیش اور غصے میں نہیں آنا چاہیے. اب یہ پس منظر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ذاتی کردار پہ حملے ہو رہے ہیں، بیوی پہ تہمت لگی ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالی جب نبی کی طرف سے جواب دیتا ہے تو حکیمانہ انداز سے شرعی احکامات نازل کرتا ہے کہ اگر کوئی زنا کرے اس کی سزا یہ ہے، اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے اس کی سزا یہ ہے، جھوٹا الزام اگر شوہر اپنی بیوی پر لگائے اس کے لیے قاعدہ اور تفصیل یہ ہے. اس حکیمانہ انداز کو دیکھیے، کوئی غصہ نہیں، کوئی الزام کا جواب دینے کے لیے وہ زبان استعمال نہیں کی گئی جو مخالفین استعمال کرتے ہیں. تو یہ تدبر، عالی ظرفی اور حکمت سے جواب دینے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالا جائے، آپ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی جائیں، آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات اور لین دین گھر والوں کے بارے میں یا آپ کی ذاتی کردار کے بارے میں گھٹیا اور گندی اور جھوٹی تہمتیں لگیں، تو آپ ان کا جواب نرم لہجے میں دیجئے، اور ان کا جواب اس طریقے پہ دیجئے جو حکیمانہ انداز قرآن نے سورہ نور میں اختیار کیا ہے. اور سورہ الحجر کی آخری آیات کو توجہ سے پڑھ لیا کریں، جس میں ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں، جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم اس سے بخوبی واقف ہیں، آپ صبر کیجئے، اپنے رب کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیجئے، یہاں تک کہ یقین کامل حاصل ہو کر آپ اپنے اللہ کے پاس پہنچ جائیں. تو فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے دل میں جب مخالفین کی اس قسم کی باتوں کو آپ سنتے ہیں، تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. تو یہ اس سورۃ النور کا تاریخی پس منظر تھا، جس جس معاشرے, جس ماحول, جن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی اور سورہ احزاب نازل ہوئی, شدید مخالفت کا عالم ہے اور اس کا تعلق یعنی کمزور اور نازک جذبات سے ہے, خواتین اور گھر کی بہو بیٹیوں, گھر کی عزت سے ہے. لیکن جواب میں وہی شرافت, وہی متانت, وہی سنجیدگی, وہی حکمت, وہی نرمی, وہی عالی ظرفی جو کہ انبیاء کی عادت رہی ہے اور جو اللہ کے ہاں سے ان کو سکھایا جاتا ہے. تو اہل علم کے لیے اور امر بالمعروف کرنے والوں اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے لیے بھی اس میں یہی سبق ہے. تو یہ اس سورت کا تاریخی پس منظر تھا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس سورت کا خلاصہ ہم پڑھیں گے اور اس خلاصے کے بعد پھر اس سورت کا باقاعدہ درس انشاءاللہ شروع ہوگا. وصلی اللہ وسلم علیہ وسلم.